بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کے حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی ایران، ہندوستان اور پاکستان کے اخبار کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایٹمی بجلی گھر کی ایران کی ضرورت پوری ہو جائے گی، فریدون عباسی۔ شامی باغیوں کو اسلحہ نہیں دیں گے، انگیلا مرکل۔ مصر میں کشیدگی بڑھی، محمد مرسی نے ایوان صدارت چھوڑا۔ روزنامہ جامع جم نے اپنی سرخی، حالیہ صدارتی انتخابات دشمنوں کے لیے منہ توڑ جواب تھے، خطی پہ جمعہ تہران کے ذیل میں لکھا ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے کہا ہے کہ ایران کے 11ویں صدارتی الیکشن کے شاندار انعقاد نے دشمنوں کو مایوس کر دیا ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب حجت الاسلام کاظم صدیقی نے ایران کے 11ویں صدارتی الیکشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سال صدارتی الیکشن میں عوام کی مجاہدانہ شرکت نے دشمنوں کے اس پروپیگنڈے پر پانی پھیر دیا کہ الیکشن میں عوام کی شرکت کم ہوگی۔ انہوں نے اسی طرح مصر میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف سلفیوں اور وہابیوں کے حملوں، بالخصوص ممتاز عالم دین شیخ حسن شہاتہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ جو سلفیوں اور وہابیوں کی جہالت اور بربریت کی نشاندہی کرتا ہے، اسلامی دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ روزنامہ جامع جم نے عثمانی ملک میں عوامی غصہ عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
کچھ ایک انجیر کے درخت سے شروع ہوا۔ ایک پارک میں انجیر کے درخت کو کاٹنے کے خلاف کئی مہینوں سے استانبول کے تقسیم اسکوائر پر مظاہرے ہو رہے تھے۔ مظاہرے پوری طرح سے پرام تھے، لیکن ایک غیر متوقع واقعے نے حالات کو اکثر بدل دیا۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا اور ان کے ٹینٹوں کو آگ لگا دی۔ مظاہرین کے خلاف پولیس کے تشدد کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پوری ترکی میں پھیل گئیں اور لوگ استانبول میں مظاہرہ کرنے والوں کی حمایت پہ سڑکوں پہ نکل آئے۔ شروع میں تو سینکڑوں مظاہرین زخمی اور گرفتار ہوئے، لیکن معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا اور اتاترک کی سرزمین پر ان کے وارثوں نے جو آگ لگائی، اس کے شعلے بھڑکتے ہی جا رہے تھے۔ اور جب احتجاج کی آگ نے پورے ترکی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تب جا کر یہ ادراک ہوا کہ یہ مظاہرے صرف کچھ درختوں کو کاٹے جانے کے خلاف نہیں ہیں۔ البتہ تمام تجزیہ نگار اس پر متفق ہیں کہ نہ تو ترکی میں کوئی انقلاب آنے والا ہے اور نہ ہی مظاہرین کا ایسا کوئی مطالبہ ہے، بلکہ مظاہرے ان ووٹروں کے غصے کی علامت ہیں جنہوں نے خاص پالیسیوں کی وجہ سے سن 2011 میں اردوغان کی پارٹی کو ووٹ دیا تھا۔ رجب طیب اردوغان نے اپنے استعفے کا مطالبہ کرنے والوں کو اوباش اور غنڈے کہہ کر حالات کو مزید خراب کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی عوام میں ان کی شبیہ کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ اور اس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان پر آمرانہ طرز حکومت کا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ یکسر بے بنیاد نہیں ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب ترکی مظاہرے کی آگ میں جل رہا تھا، تو اس ملک کے ٹی وی چینل حکومت کی جانب سے تنبیہ کے خوف میں مظاہروں کو کوریج دینے کے بجائے ڈاکومنٹری فلمیں نشر کر رہے تھے اور ناظرین کو لذیذ کھانوں کی ترکیب سکھا رہے تھے۔ مظاہرین نے حکومتی تشدد سے بچنے کے لیے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کیے، اور سب سے دلچسپ طریقہ ازمیر کے اردیم قندوز کا تھا، جنہوں نے وزیر داخلہ کی جانب سے امن عامہ کی صورتحال بگاڑنے کی کوشش پر سخت سزا کی دھمکی کے بعد تقسیم اسکوائر پر اتاترک کی تصویر کے سامنے چپ چاپ کھڑے ہو کر احتجاج شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے ہزاروں لوگ ان کے پیچھے بے حس و حرکت آنکھ بند کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ مظاہرے کا نیا طریقہ تھا، ان کی آنکھیں بند تھیں لیکن پولیس کے تشدد کو وہ بھولے نہیں تھے۔
ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا، تو آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں منتہا۔ منتہا، خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ آپ کی میزبان اسلام آباد اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے چلیں گے آج کے اپنے جائزے کا۔ روزنامہ جنگ میں شائع چند اہم خبروں سے، بھارت اور تاجکستان سے بجلی خریدنے پر غور کر رہے ہیں، امیروں اور غریبوں کے لیے بجلی کے الگ الگ نرخ رکھے جائیں گے، خواجہ آصف۔ بھارت سے اچھے پڑوسیوں جیسے تعلقات چاہتے ہیں صدر زرداری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ اور روزنامہ جنگ کے ادارتی صفحے سے شامل کرتی چلوں گی عامر جمیل کا تحریر کردہ تجزیہ، جس کا عنوان ہے اے نا خداؤ۔ عامر تحریر کرتے ہیں کہ سر دست جو مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے وہ ملکی سالمیت اور بقا کا ہے، اس میں ہمیں اپنے مسائل کی ترجیحات طے کرنا ہوں گی اور اس کی فہرست اسی حساب سے ترتیب دینا ہوگی کہ ہم کس طرح اپنے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری یقیناً افواج پاکستان پر ہے، داخلی سلامتی کی ذمہ داری سول اداروں پر ہے، اور نظریاتی سرحدوں کی ذمہ داری سیاست دانوں کے پاس ہے۔ یہ تمام ادارے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ عامر جمیل مزید تحریر کرتے ہیں کہ عدالتیں بھی اس بات کا تعین اب کر لیں کہ معاشرے میں موجود جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کیسے کم کی جا سکتی ہے، کیا ملک میں جرم و سزا کا تصور قائم ہو چکا ہے، اور مزید مہذب دنیا میں معاشرے کے مختلف طبقات وسائل کی تقسیم پر اختلاف کرتے ہیں۔ اس پر طویل بحث و مباحثے کے بعد اپنا حق دلیل کے ذریعے منوا کر حاصل کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی موجودہ صورتحال قبائلی معاشرت کی عکاسی کر رہی ہے، لہٰذا تعلیم کو فروغ دے کر ہم انتہا پسندی اور اپنے درمیان موجود فروعی اختلافات کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں اسی کے ساتھ بڑھیں گے اب روزنامہ اوصاف میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کی جانب۔ گردشی قرضے نجی بجلی گھروں کو 200 ارب جاری۔ ملک میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ بلدیاتی انتخابات نہ ہونا ہے، سپریم کورٹ۔ کراچی میں قیام امن صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری، ہم بھی بھرپور کردار ادا کریں گے، وفاق کا عدالت میں جواب۔ ناظرین، روزنامہ اوصاف سے میں شامل کرتی چلوں گی نغمہ حبیب کا تحریر کردہ تجزیہ، جس کا عنوان ہے دیا میر میں قتل عام، دہشت گردی یا پڑوسیوں کی سازش۔ نغمہ تحریر کرتی ہیں کہ پچھلے 12-13 سال سے پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس نے پوری قوم کو ایک ذہنی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، بلکہ ہر آنے والا دن مزید مشکلات لے کر آ رہا ہے، اور ہر نیا واقعہ پچھلے سے زیادہ اعصاب شکن ہوتا ہے۔ صرف پچھلے چند دن کے واقعات پر ہی ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ کوئٹہ میں یونیورسٹی طالبات پر حملہ اور شہادتیں، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر حملہ، مردان میں نماز جنازہ پر حملہ اور شہادتیں، پشاور میں مسجد میں نماز جمعہ پر حملہ اور شہادتیں، اور کراچی میں تو بربریت اور ظلم کا کوئی شمار ہی نہیں۔ قوم ابھی ایک حادثے سے سنبھلتی نہیں ہے کہ دوسرا سانحہ رونما ہو جاتا ہے۔ اب کی بار تو ظالموں نے ان پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑا جہاں موسم کے علاوہ دوسرا دشمن نہیں ہوتا۔ نانگا پروت پر 11 سیاحوں کا قتل ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری قوم کو ایک بار پھر سے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی حسب معمول طالبان نے اس واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ طالبان جو کہتے ہیں کہ وہ دین اور خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں، نے اس دین کے پرامن ہونے کے نظریے کی یہاں آ کر دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ کچھ تذکرہ کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی اہم خبروں کا۔ 3 سال میں لوڈ شیڈنگ اور سبسڈی ختم کر دی جائے گی، نئی انرجی پالیسی کی اصولی منظوری۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماننے سے انکار، نئے پروگرام پر مذاکرات بند۔ 42 قومی اور صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات 22 اگست کو ہوں گے، سیاسی جماعتوں کو جھنڈے بینرز اتارنے کا حکم۔ پروگرام کے آخر میں کچھ مختصر جائزہ لیتے چلیں گے سابق کربلائی کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں، مشرق وسطی تناظر حماس اور حزب اللہ۔ سابق تحریر کرتے ہیں کہ حماس کی ایک اعلی اور مرکزی قیادت ڈاکٹر محمود الزہار کا کہنا ہے کہ شام میں بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کے حوالے سے حماس کا موقف پہلے دن سے ہی بہت واضح رہا ہے، ہم کسی ملک کے اندر اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اس کے حق میں ہیں، لیکن وہاں پر موجود دہشت گردوں کی کاروائیوں کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ صابر مزید لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمود الزہار نے واضح طور پر کہا ہے کہ حماس شام میں غیر ملکی اور مغربی مداخلت کی سخت مخالف ہے، اور حماس یہ سمجھتی ہے کہ شام کی صورتحال کو بگاڑنے اور دہشت گردوں کی مدد کرنے میں امریکہ اور اسرائیل براہ راست ملوث ہیں۔ اگر شام غیر مستحکم ہوتا ہے تو مستقبل میں تحریک آزادی فلسطین کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ محمود الزہار نے کہا ہے کہ ہمارا موقف عرب ممالک اور بالخصوص حزب اللہ کے موقف کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستحکم شام آزادی فلسطین کا ضامن ہے، نہ کہ ایک غیر مستحکم شام۔ اور آخر میں مقالہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ شام کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے امریکہ اور اسرائیل فائدہ اٹھا کر تحریک آزادی فلسطین کو نابود کرنا چاہتے ہیں، تاہم حماس اور حزب اللہ کے درمیان قائم ہمانگی اور محبت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حماس اور حزب اللہ اسلام کے دو بازو ہیں، جس کی پیش گوئی امام خمینی نے بھی آج سے کئی برس پہلے کر دی تھی۔ امام خمینی کے قول کے مطابق، امام خمینی کا کہنا تھا کہ شیعہ سنی اسلام کے دو بازو ہیں، انہی بازوؤں پر اسلام پورا ٹکا ہے۔ اور مزید صابر تحریر کرتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی اور فلسطین و قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی تک حماس اور حزب اللہ دونوں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسی مقالے کے اختتام کے ساتھ ہی یہی ہمارے آج کے جائزے کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ منتہا قاسمی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اب اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ ناظرین، ایک مختصر بریک لے کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیوں اور مقالے پہ ایک نظر ڈالی، اور پروگرام کے اس حصے میں ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ تہران امروز کی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں پر۔ تو پیش خدمت ہے کچھ اہم سرخیاں۔ ایرانی تیل کے روایتی خریداروں کی واپسی، جنوبی کوریا، ہندوستان اور جاپان کی خریداری میں اضافہ۔ ایران کے سلسلے میں آئی اے ای اے کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، یوکیو آمانو۔ روس اور جرمنی کی مخالفت کے باوجود امریکہ کی جانب سے شامی باغیوں کے اسلحے کی ترسیل شروع ہو گئی۔ روزنامہ تہران امروز نے اپنی سرخی شیعوں کی جانب سے محمد مرسی کو انتباہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ مصر میں شیعہ رہنماؤں نے دھمکی دی ہے کہ اگر صدر محمد مرسی نے چار شیعوں کے قاتلوں اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کی فوری گرفتاری کے لیے اقدام نہیں کیا تو وہ یہ معاملہ عالمی اداروں میں اٹھائیں گے۔ شیعہ سماجی کارکنوں اور علماء کے ایک اجلاس میں شیعہ عالم دین حسن شہادہ کی شہادت کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اجلاس میں مصری شیعوں کے ترجمان بہار انور نے کہا ہے کہ ہم صدر محمد مرسی کو 48 گھنٹوں کا وقت دیتے ہیں، جس کے دوران اس جرم کے ذمہ داروں کو گرفتار ہو جانا چاہیے، ورنہ ہم اس معاملے کو عالمی اداروں میں اٹھائیں گے۔ یاد رہے، مصر کے ابو مسلم گاؤں میں سلفی شدت پسندوں نے شیعہ عالم دین کو ان کے بھائی اور دو ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ روزنامہ تہران امروز نے نئی حکومت سے پارلیمنٹ کی توقعات عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
شاید آج کل ایک اہم موضوع پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان تعاون کی نوعیت ہے، کیونکہ جلد ہی نئی حکومت اقتدار سنبھال لے گی اور اسی لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان کچھ اس طرح سے ہم آہنگی ہو کہ تنازع کے امکان صفر تک پہنچ جائے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ حالیہ کچھ برسوں کے درمیان حکومت اور پارلیمنٹ کے تعلقات مطلوبہ حد تک اچھے نہیں رہے، جس کی وجہ سے ملکی سطح پر بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ اس لیے اب اس حکومت کو پارلیمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے ہوں گے، جس کے آثار ابھی سے نظر آنے لگے ہیں، اور ایران کے منتخب صدر اور اسپیکر کی حالیہ ملاقات کافی خوشگوار رہی ہے۔ یقیناً پارلیمنٹ میں جو قوانین منظور ہوتے ہیں، اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ ان پر عمل درآمد کرے تو بہت سے مسائل اسی طرح سے حل ہو جائیں گے۔ پارلیمنٹ کو حکومت سے توقع بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بنائے ہوئے قوانین پر مکمل طور پر عمل درآمد کرے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت قومی پیداوار میں اضافے کی ہے، جس سے روزگار کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خارجہ پالیسیوں میں ایٹمی معاملے پر خاص توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وزراء کا انتخاب بھی اہم ہے، کیونکہ اگر پارلیمنٹ کی بھرپور حمایت کے ساتھ کوئی وزیر وزارت سنبھالے گا تو وہ زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ فیصلے کرے گا اور اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرے گا۔ اس کے ساتھ جیسا کہ تمام صدارتی امیدواروں اور خاص طور پر منتخب صدر حسن روحانی نے اپنی انتخاباتی مہم میں زور دیا تھا، قانون کی پاسداری اور حکومت علوی کا قیام ہے، اور ایسی حکومت کے قیام کے لیے حکومت کے تمام اراکین کو عزم کرنا ہوگا، اور پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان تعاون اس کے لیے ناگزیر ہے۔
ناظرین، ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہندوستان سے ابھی تک ہمارا رابطہ برقرار نہیں ہوا، تو چلتے ہیں سیدھے بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے چند کارٹونوں کی طرف۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔